إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قابل احترام ماں اور بہنوں اولاد کی تعلیم و تربیت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ عموماً بچوں کی ضروریات کی کھانے پینے لباس کھلونے اور ان کی مرغوبات ان تمام چیزوں کی فکر کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ دنیوی ایجوکیشن، دنیوی تعلیم، جس کے نتیجے میں انہیں لگتا ہے کہ ان کا خواب پورا ہوگا، بیٹا بیٹی پڑھ لکھ کے کچھ بنیں گے، معاش میں یا نکاح میں یہ تعلیم مددگار ثابت ہوگی، وہ آنے والی زندگی میں دنیا کے اس میدان میں کامیاب ہوں گے۔ اس احساس کے تحت وہ سالوں سال اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور یہ غلط بھی نہیں ہے۔ 15 سے 20 سال تک اولاد کو پڑھانا ایک مسلسل کام ہے، اور یہ کام مفت بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑی بڑی فیس، ڈونیشنز اور نہ جانے کیا کیا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ ہر قسم کے خرچ اور ہر قسم کی قربانیاں وہ دیتے ہیں۔ چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد دنیا میں کچھ بنے، اور اکثر اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ سارا سماج اس راستے پہ دوڑ رہا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا تو میں سماج میں اچھوت ہو جاؤں گا، لوگ تعجب کی نگاہ سے مجھ کو دیکھیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہو، آپ کا بچہ اسکول کالج نہیں جاتا ہے۔ تو سبھی لوگ ایک رسم کے طور پر اس کو کرتے ہیں، اور اکثر لوگ اس کے لیے ساری قربانیاں دینے کے بعد بھی بعد میں پچھتاتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ اپنی اولاد کے لیے اتنا کیا، لیکن ہماری اولاد جب کچھ بن گئی تو ہم کو بھول گئی۔ اور یہ زندگی کی ایک ایسی کڑوی سچائی ہے جس کو نظر انداز کرنا نادانی۔ دین اگر زندگی میں ہے تو انسان چاہے کم پڑھ لکھا ہو، ایسا انسان کامیاب انسان ہے۔ اس کے ساتھ اگر دنیاوی تعلیم اور ڈگری بھی جمع ہو جائے تو یہ اور بھی خیر کی چیز ہے کہ انسان دنیاوی میدان میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ لہذا والدین کو اس میدان میں، اس معاملے میں، اس ناحیے سے خاص طور سے فکر کرنی چاہیے۔ والدین اساتذہ، معلم اور معلمہ، ان لوگوں کو بچوں کی تربیت میں خاص طور سے جس اسلوب، جس انداز، جس طریقے کا لحاظ کرنا چاہیے، اسی تعلق سے بعض چیزیں ہم آج کے درس میں اور اس سے پچھلے درس میں بھی ہم نے کچھ چیزیں دیکھیں، آج بھی اس کو ہم دیکھیں گے کہ اگر کسی کو ہم دین سکھاتے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کن کن چیزوں پر ہم کو دھیان دینا چاہیے۔ اس لیے کہ دین سکھانا یا کوئی بھی چیز سکھانا کوئی معمولی کام نہیں، بات کا سمجھانا اس طور پر کہ سننے والے کی سمجھ میں بات آ جائے، اور اسی طرح سے ایسے انداز میں بیان کرنا کہ اس کے دل میں اس بولی ہوئی بات کے سلسلے میں رغبت پیدا ہو، جو چیز اس سے کروائی جا رہی ہے، جس کے تعلق سے اس سے بات ہو رہی ہے، اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو کہ میں وہ کام کروں۔ لہذا بچوں کو سکھانا ایک بہت ہی عظیم شان کام ہے، اور اس میں مشکل بھی ہے کیونکہ بچے بچے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سمجھا رہے ہیں اور بچے کو نہیں سمجھ رہا ہے تو آپ سے سوال پوچھے گا، بڑے بعض اوقات چپ رہتے ہیں، بات بات پہ ٹوکتے نہیں، بات بات پہ سوال نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپس میں تعلقات کا بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بچے ایک دم کھلے ذہن کے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے سوالات پوچھتے ہیں جن میں وہ اپنی عزت کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ وہ ایسا سوال پوچھیں گے کہ آپ بھی چونک جاتے ہیں، ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ اگر میں نے سوال پوچھا تو میرا مقام گھٹ جائے گا، یہ جواب دینے والا مجھ کو جاہل سمجھے گا۔ ان کے اندر ان کا جو تجسس ہوتا ہے، کیوریوسٹی جو ان کی ہوتی ہے، یہ ان کے اپنی عزت کے کھونے کے خوف پر غالب آ جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے زندگی میں، جو بچپن میں ہوتی ہے لیکن بعد کی عمر میں نکل جاتی ہے۔ بعد میں ہم اپنی جہالت کو دور کرنے کے تعلق سے فکر مند کم ہوتے ہیں، جاہل ثابت ہونے کا ڈر ہمارے اوپر زیادہ غالب ہوتا ہے۔ اس کو یاد رکھیں، بعد کی عمر میں کیا ہوتا ہے، اگر میں نے سوال پوچھا تو سارے لوگ یا جس سے میں پوچھ رہا ہوں ان کو یہ محسوس ہو جائے گا، ان کے سامنے بات واضح ہو جائے گی کہ مجھ کو نہیں معلوم، اور اس سے میری عزت کم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے بہت سارے سوالات ہم نہیں پوچھتے ہیں، لیکن بچے ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ ماں باپ بچوں کو جواب نہیں دے پاتے ہیں، یا بچوں کے سوالات، بچوں کا پوچھنا ان کے کام میں خلل پیدا کرتا ہے، تو ماں باپ ڈانٹ ڈپٹ کے بچوں کو بے وقوف کہہ کے چپ بٹھا دیتے ہیں، اور بچوں کے اندر کا جو تجسس ہوتا ہے، جو کیوریوسٹی ہوتی ہے، اس کو ماں باپ قتل کرتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات، اکثر اوقات، بچوں کو دین سے بدزن کرنے والے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، اپنے قول سے، اپنے عمل سے۔ تو اس کے لیے جو بھی والدین ہیں، چاہے وہ خود بچوں کو پڑھائیں یا وہ معلم یا معلمات جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور یہ صرف بچوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ کسی کو بھی دین سکھا رہے ہیں، تو آپ کو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیسے آپ دین کی بات لوگوں کو سکھائیں، سمجھائیں۔ تو آئیے آج ہم بقیہ باتیں جو اس باب میں ہیں دیکھتے ہیں۔ ساتویں چیز یا ساتواں اصول، ساتواں ادب دوسروں کو دین سکھانے کا کیا ہے؟ اپنی بات کی دلیل دینا۔ جو بات آپ کسی کے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ بات خیالی نہیں ہونا چاہیے کہ میں سمجھتا ہوں ایسا ہے اس لیے مانو، نہیں، بلکہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے سامنے آپ کو اپنی بات کی دلیل دینا چاہیے۔ دینی معاملات میں دلیل کیا ہے؟ دینی معاملات میں دلیل قال اللہ، قال رسول الله قال الصحابہ. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم قال اللہ قال رسوله قال الصحابۃ لیس بالتمویل، کہ علم قال اللہ قال رسول اللہ قال الصحابہ ہے، علم تمویل نہیں ہے. تمویل تلبیس، باتیں مکس اپ کر دینا، عقل چلا کے زبان کی کلاکاری بتانا، یہ علم نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ہوتی، وہ اپنی عقل سے لوگوں کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں. بلا شبہ عقل ایک نعمت ہے، لیکن دین کے معاملات میں کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے خالص عقل کافی نہیں ہے، اس کے لیے دلیل ہونا چاہیے. دلیل یاد کی جائے اور دلیل کو سمجھا جائے، یہ دو کام ضروری ہیں. آپ کو قرآن کی آیت، جیسے اگر مثال کے طور پر آپ سے کوئی پوچھتا، بچہ پوچھتا ہے اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا، اب آپ اس سے کہیں ایسے الٹے سلٹے سوال پوچھتا ہے بدتمیز، اللہ کے بارے میں سوالات پوچھتا ہے. اب اس نے ایک معصوم سوال پوچھا تھا، اس کو واقعی معلوم کرنا تھا کہ کیوں یہ سب کچھ پیدا کیا، اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا. آپ کے پاس دو طریقے تھے، ایک تو آپ یہ کہتے کہ ہاں یہ جواب ہے، یا آپ یہ کہتے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے، میں پوچھ کے بتاتی ہوں، نہیں معلوم مجھ کو، میں نے بھی کبھی سوچا نہیں. تو کوئی چیز اگر آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ نے اعتراف کیا، اگر معلوم ہے تو آپ کو بتانا چاہیے. مثلا آپ سے پوچھا کیوں پیدا کیا اللہ نے ہم سب کو، آپ نے جواب میں کہا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں. تو اب آپ نے کیا کہا، آپ نے بات بیان کی اور اس بات کے لیے دلیل بیان کی ہے. اب بچہ پوچھے لیکن کیوں عبادت کے لیے پیدا کیا، آپ کہیں اللہ مالک ہے ہمارا، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ تو نے کیوں ایسا کیا، ہاں لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. اللہ لوگوں سے پوچھ سکتا ہے، لیکن لوگ اللہ سے نہیں پوچھ سکتے کہ کیوں، کہ ایسا کیوں، کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے. قل اللہم مالک الملک، تم کہو اے اللہ تو ساری بادشاہت کا مالک ہے. تو اللہ بادشاہ ہے، مالک ہے، تو وہ کیسے، اور مالک کیوں نہیں پوچھ سکتا ہے، مالک سے کیوں نہیں پوچھ سکتے ہیں. اب دیکھو تمہارے پاس یہ چیز ہے، کھانے کی چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، اب تم اس کو جو چاہے کرو، تمہارے کپڑے ہیں، تمہارے کھلونے ہیں، تم اس کھلونے سے جو چاہے کرو، یا تم کتاب سے جو چاہے کرو، وہ تمہاری اپنی ہے، تم کسی کو گفٹ میں دے دو یا جو چاہے کرو، تمہاری مرضی، تم مالک ہو اس کے. اللہ رب العالمین ساری کائنات کا مالک ہے، وہ کسی ایک چیز کا نہیں، اور وہ جو چاہے حکم دے سکتا ہے. مالک کو اختیار ہوتا ہے، بادشاہ کو اختیار ہوتا ہے. بادشاہ کی لوگوں نے ماننا چاہیے، اس کا حکم ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے، ماننا چاہیے. بس پھر اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے اور بادشاہ ہے، اس کی بات ماننا چاہیے. تو آپ ہر بات کی اس کو دلیل دے رہے ہیں، کبھی نقل سے کبھی عقل سے، ایسے انداز میں کہ اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو انسان کو چاہیے، ایک داعی کو چاہیے کہ جب وہ کوئی بات بیان کرے تو اپنی بات کی دلیل دے، اور دلیل میں اصل دلیل قال اللہ قال رسول اللہ، قرآن و سنت کی باتیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نمونہ ہمارے سامنے ہے. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیت اللہ جب تم دیکھو اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب فانما هو استدراج، جب تم دیکھو اللہ کو کہ وہ بندے کو دنیا میں سے نعمتیں عطا کر رہا ہے اس کے گناہوں کے باوجود، علی معاصی ما یحب، ہر وہ چیز دے رہا ہے دنیا کی جو اس کو پسند ہے، آدمی گناہ کر رہا ہے اور کھانا پینا لباس موٹر کار پیسہ گاڑی بنگلہ سب اس کو مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی معصیت کے ساتھ اگر بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا کی اس کی پسندیدہ چیزیں عطا کر رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں فإنما هو استدراج، تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ انعام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے، یہ ڈھیل ہے. ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما نسوا ما ذکروا به، جب لوگوں نے اس چیز کو بھلا دیا جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، اس کے ساتھ اعراض کا معاملہ کیا، اوائڈ کیا اس کو، نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو اللہ کی طرف سے آئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے دنیا کی ساری چیزوں کے دروازے ان پر کھول دیے، نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب انہیں جو کچھ ملا تھا اس پر وہ اترانے لگے، ناز کرنے لگے، گھمنڈ کرنے لگے، اخذناهم بغتتا، پھر اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، فاذا هم مبلسون، تو وہ حق کے بکے رہ گئے، مایوس ہو کر رہ گئے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 44 کو بطور دلیل ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام خود دلیل ہے، آپ کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ اگر تم کوئی بات کرو اور قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے تم کو دینا چاہیے، جیسے آپ نے ایک بات بیان کی اور پھر اس کے بعد قرآن کی دلیل دی کہ قوموں کو جب اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے اور وہ اس نصیحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پیغام اللہ کا ان کے پاس آتا ہے اور اس کو وہ بھلا دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی خوب ان کو عطا کرتا ہے، یہ ان کی غفلت میں اور اضافہ کرتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں سزا کے حقدار اپنے آپ کو ثابت کر دیتے ہیں، پھر اچانک اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے اور اب کوئی راستہ ان کے پاس باقی نہیں رہتا ہے. اس حدیث کو امام احمد، طبرانی اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے سید جامع صغیر میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اس حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی اور اس کے بعد قرآن کی آیت بیان کی، ایسی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ اس گناہ کو چھوڑتا ہے، توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو دھبا دل پر سے مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کی بجائے پھر اس گناہ کا ارتکاب کرے تو اس دھبے میں، اس داغ میں جو دل پر لگا ہے، وہ کالا دھبا اور بڑھ جاتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دھبا وہ داغ پورے دل پر چھا جاتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے کے بعد میں قرآن کریم کی آیت پڑھی کلا بل اران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر ان کی کرتوت کے نتیجے میں زنگ لگ گیا، اران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کے برے اعمال کے نتیجے میں. تو آپ نے بتلایا کہ انسان کے برے اعمال کا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے، جتنے وہ گناہ کرتا ہے دل اتنا زنگ آلود ہو جاتا ہے. لہذا آپ دیکھیں گے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اور اس کی مزید تقویت کے لیے قرآن کی آیت بیان کرتے تھے۔ یہ طریقہ ایک داعی کو، ایک مسلمان کو اپنانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ خیالی باتیں، یہاں وہاں کی باتیں، اپنی زندگی کے واقعات اور پھر فلاں چیز اور فلاں چیز بیان کرنے لگ جائیں۔ ٹھیک ہے، کبھی واقعی ضرورت ہو تو انسان بتائے، لیکن کیا وہ دلیل ہے؟ کیا میری زندگی کا واقعہ کسی بات کی سچائی کو ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ فلانا قصہ ہمارے نانا جان، دادا جان، فلانے ہمارے پڑوسی، فلانا ہمارا دوست، کیا ان واقعات سے کوئی بات صحیح ثابت ہوتی ہے یا غلط ثابت ہوتی ہے؟ نہیں، وہ خود دلیل کی محتاج ہے، وہ خود دلیل کی محتاج ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کسی بات کو، کسی عقیدے کو، کسی شرعی حکم کو ثابت کرنے کے لیے دلیل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس کے بعد صحابہ کا تعامل ہے کہ صحابہ کیا فالو کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، کیا چیز نہیں کرتے تھے۔ دلیل صحابہ ہے۔ تو یہاں پر ایک طریقہ یہ بھی ہے اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنی اولاد سے یا کسی بھی انسان سے دین کی بات کریں تو اس سے پہلے آپ کو پریپیئرڈ ہونا چاہیے۔ آپ بولیں تو بھلی بات بولیں ورنہ چپ رہیں۔ بھلی بات کیا ہے؟ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ سے صحیح ہو، اس میں بھلائی ہو۔ آپ کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ ہر چیز کی دلیل تو آپ کے پاس نہیں ہوگی، لہذا آپ کو ہر چیز بولنا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ ایک ایک چیز جو بچوں کو آپ کو سکھانی ہے، آپ کے پاس اس چیز کی دلیل ہونا چاہیے۔ اللہ ایک ہے، آپ بچے کو بتا رہے ہیں تو آپ کہیں دیکھو قرآن میں خود اللہ تعالی نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ہے، یکتا، ایک، سب سے نرالا، سب سے الگ، اس کو یونیک ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ وہ کسی کی طرح نہیں۔ احد میں یہ معنی اپنی ذات میں خود شامل ہے، یہ صرف گنتی کے اعتبار سے ایک نہیں، ہر اعتبار سے وہ ایک ہے، سب سے الگ ہے۔ تو کوئی بھی بات آپ بتائیں کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اللہ کی ضرورت ہے، تو آپ بتائیں قرآن میں اللہ نے خود فرمایا اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ سارے لوگ اپنی حاجات میں، ان کے پورا ہونے میں اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالی کسی معاملے میں کسی کا محتاج نہیں۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو حکم دے دیتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ سے بچہ پوچھے کہ اللہ فرشتے کیوں بنایا، کیا اللہ نہیں کر سکتا ہے جو بھی چاہے؟ اللہ، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کر سکتا ہے، فرشتے کیوں بنائے؟ آپ کہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، وہ حکموں کو پورا کرتے ہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا ان کو حکم دیا ہے اتنا ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے تاکہ ہم فرشتوں کو، فرشتوں کے بارے میں جان کر اپنے آپ کو اچھا بنائیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فرشتوں کا قرآن میں، بل عباد مکرمون، وہ بڑے مکرم بندے ہیں، نیک، عزت دار بندے ہیں، شریف بندے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں۔ ہم کو کیوں بتا رہا اللہ؟ تم بھی بنو ایسے، تم بھی اللہ کے حکموں کو پورا کرو، تمہارے لیے بھی اکرام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج ہے کیا؟ نہیں۔ کیوں، کیسے؟ اللہ نے فرمایا اس کا معاملہ تو یہ کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، حکم دے دیتا ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ اللہ اتنی قدرت والا ہے، اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، وہ اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کے بغیر اللہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کیسے معلوم پڑا؟ فرشتوں کو کس نے بنایا؟ فرشتوں کو اللہ نے بنایا۔ کائنات کو کس نے بنایا؟ فرشتوں نے نہیں، اللہ نے بنایا۔ تو اللہ رب العالمین کسی کا محتاج، آپ کو بات ہی سیکھنا پڑے گا۔ آپ گھبرائیں کہ اب یہ تو بہت بڑا کام ہو گیا، تو ظاہر بات ہے بچوں کی تربیت بہت بڑا کام ہے. ایک پودا بھی اگر آپ کو پیڑ بنانا ہے تو اس کی بہت نگرانی کرنی پڑتی ہے. اس سے پہلے سیکھنا پڑتا ہے کہ پودے کو کیسے پانی دینا چاہیے, کھاد کون سی لگتی ہے اور اس کو کتنا پانی چلتا ہے اور ہوا کتنی لگتی ہے, روشنی لگتی کہ نہیں لگتی ہے, آپ کو سب سیکھنا پڑتا ہے. مچھلی آپ گھر میں لاتے ہیں, ایکویریم سب معلوم کرتے ہیں, ہاں چڑیا لاتے ہیں گھر میں, سب معلوم کرتے ہیں کہ کیا کیا چلتا ہے, ان کو کیا کھاتے ہیں. تو آپ جب دین کی بات, اپنے بچے ہیں وہ آپ کے, اب چڑیا اور چوہے اور بلی کے بارے میں سیکھ رہے ہیں, بچوں کے بارے میں کون سیکھے گا کہ کیسے ان کی تربیت کی جاتی ہے. یہ آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے, یہ آخرت میں آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتے ہیں اگر آپ واقعی ان کی تربیت کریں. تو یہ اسلوب آپ کو سیکھنا چاہیے. آپ کو دلائل یاد کرنے پڑیں گے, جس کے بعد دو کتابیں ہماری آنے والی ہیں, ہم جن کا مطالعہ کرنے والے ہیں دینی تعلیم, اس میں آپ کو ملے گا کہ تقریباً بنیادی باتیں جو بچوں کو سکھانی ہیں وہ ساری باتیں, اکثر باتیں اس میں موٹی 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 جو بیسکس ہیں وہ جمع ہیں, وہ آپ کو یاد کرنی ہے. محنت ہے لیکن یاد کرنا پڑے گا, صرف امتحان کے لیے نہیں, امتحان تو امتحان کے بعد شروع ہوتا ہے. جب آپ یہاں سے امتحان دے کے جاتے ہیں اس کے بعد اصل امتحان شروع ہوتا ہے کہ میدان میں آپ کام کیسے کرتے ہیں, تو وہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو بچوں کو آپ کچھ بتائیں, یوں ہی نہیں بتائیں, بلکہ قرآن و سنت کی دلیل دیں تاکہ ان کا بھی مزاج یہ بنے کہ ہر بات کی دلیل ہوتی ہے قرآن و سنت میں. نمبر 8, بات کی وضاحت کے لیے مثال بیان کرنا. کبھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, اس کی وضاحت کے لیے, کلیریفیکیشن کے لیے, ایکسپلینیشن میں مثال دی جاتی ہے اور مثالوں سے باتیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم مثال کے تعلق سے کچھ دیکھیں, ایک فرق یاد رکھیں, مثال دلیل نہیں ہوتی ہے. ایک ہے دلیل اور ایک ہے مثال, یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں. بہت سارے لوگ مثالوں سے بات ثابت کرتے ہیں, مثال سے نہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے نہ عمل. مثال سے ثابت شدہ بات واضح ہوتی ہے, دلیل سے بات ثابت ہوتی ہے, دونوں میں فرق ہے. دلیل بات کو ثابت کرتی ہے, یہ صحیح ہے, یہ سچ ہے, یہ حق ہے. لیکن مثال جو چیز حق ہے, نہیں سمجھ میں آیا, ٹھہرو ایک مثال بتاتا ہوں. وہ مثال سے بات واضح ہوتی ہے, لیکن کون سی, ثابت شدہ بات. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, بات مثال سے ثابت کرتے ہیں جو کہ غلط چیز ہے. کیسے, دیکھو ہم کو اگر اپنا کیس لڑنا ہے تو خود سے لڑتے کورٹ میں جا کے, نہیں, کون لڑتا ہو, وکیل. تو قیامت کے دن بھی ہم کو وکیل چاہیے, اللہ والے بزرگان دین, اس لیے ہم کو قبر پہ جا کے صدے کرنا ہے, وہ ہمارا کیس لڑیں گے. تو اب کیا کیا, دنیا کی ایک مثال دی اور اس سے دین کا ایک عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور لوگ مانتے ہیں اس کو. عوام جاہل ہوتی ہے, جانکار لوگ عوام کی جہالت کا فائدہ اٹھا کے ایک مثال سے بات ثابت کر رہے ہیں. دیکھو کنواں ہوتا ہے نا, ہاں, کنویں میں پانی کیسے نکالتے ہیں, ہاتھ ڈال کے, نہیں, وہاں تک تمہاری پہنچ نہیں ہے, پانی تک تم نہیں پہنچ سکتے. کیا کرتے ہیں, اس میں ڈول سے پانی نکالتے ہیں. تم کو ڈول کی ضرورت پڑی نا, ہاں, یہ وسیلہ ہے. ویسے اللہ تک تمہاری پہنچ نہیں ہے, تو تم کو کچھ چاہیے تو تم کیسے لوگے, اولیاء کے ذریعے سے. اولیاء کے ذریعے سب کچھ ملتا ہے, ڈائریکٹ تم نہیں لے سکتے. تب کیا دی, ڈول کی مثال, اور اس سے ثابت کیا کیا, وسیلہ. ایسی کئی باتیں ہیں کہ لوگ مثال کے ذریعے سے بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں ہوتا ایسا. ثابت کیسے ہوتا ہے, دلیل سے, اور دلیل کیا ہے, قرآن و سنت اور صحابہ. لہذا ہمیشہ یاد رکھیں کہ دائی کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے. ہاں, ایک ثابت چیز ہے, آپ نے دلیل دی اور اب مثال دے رہے ہیں, تب ٹھیک ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جو ایک دن میں جس کے گھر کے باہر سامنے ہی ایک نہر ہو, غمر جار گہری ہے اور پانی اس کا بہتا ہوا ہے, نہر بھی گہری اور پانی رواں بہتا ہے, رکا ہوا ٹھہرا ہوا پانی نہیں ہے, نہر ہے وہ. اگر وہ آدمی ایک دن میں پانچ مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی اور میل باقی رہے گا؟ سوال پوچھا. صحابہ نے کہا لا یبقی من دارنہ شیئن, اللہ کے رسول اس کے بدن پر بالکل بھی میل باقی نہیں رہے گا, بالکل صاف ایک دم صاف ستھرا ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کذالک مثل الصلوات الخمس ينفع الله بهن الخطايا, کہ یہی مثال ہے پانچ نمازوں کی, اللہ تعالیٰ ان پانچ نمازوں کے ذریعے خطائیں مٹا دیتا ہے. تو اب دیکھیں آپ نے کیا کیا, ایک مثال بیان کی کس کی, نہر کی اور اس میں غسل کی, اور آپ نے اس سے سمجھایا نماز ادا کرنا ایسا ہی ہے, اس سے کیا ہوتا ہے صفائی, اس سے کیا ہوتی ہے گناہوں کی صفائی. پانی سے جیسے جسم کا میل اور نجاست دور ہوتی ہے, اسی طرح سے نماز سے روحانی نجاست گناہ اس کی صفائی ہو جاتی ہے, گناہ مٹا دی جاتے ہیں. اب کیا کہ آپ نے مثال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مثال بھی دیں تو وہ دلیل ہے, کیونکہ آپ کی بات دلیل ہے. قل اطیع اللہ و رسول, اللہ کی مانو رسول کی مانو, یعنی خود وہ دلیل ہے. یا اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, یہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک وحی ہوتی ہے, اس وحی کی بنیاد پر یہ بولتے ہیں. تو آپ کا کلام خود دلیل ہے, لیکن آپ نے کیا کیا, بات کی توضیح کے لیے وضاحت کے لیے آپ نے مثال دی. تو آپ بچے کو مثال اگر دیتے ہیں تو بات سمجھ, لیکن یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے, مثال الٹی نہیں ہونا چاہیے, مثال الٹی نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی بات کی مثال انسان دیتا ہے, اب ظاہر بات ہے انسان مثال دے گا اپنی عقل کے اعتبار سے, اس کا لیول کتنا ہے. مثال کے طور پر بچہ پوچھا آپ سے, اگر کسی انسان کو نہیں معلوم اللہ ایک ہے اور وہ شرک کرتا رہا اور مر گیا, اس کا کیا ہوگا؟ اب آپ نے سوچا کیا بتاؤں, کوئی دلیل تو میرے پاس ہے نہیں. آپ نے کہا وہ جہنم میں جائے گا. کیوں جائے گا جہنم میں؟ اس کو تو معلوم نہیں ہے, اس کے پاس کوئی رسول نہیں آیا, اس کے پاس کوئی دائی نہیں آیا, اس کو کسی نے بتایا نہیں, وہ تو نہیں جانتا ہو. پھر وہ جہنم میں جائے گا؟ ہاں. کیسے؟ دیکھو اگر ہم لوگ جا رہے ہیں گاڑی میں اور ٹریفک پولیس نے کسی کو پکڑ لیا, گاؤں کا آدمی شہر میں آیا, اب اس پولیس نے پکڑ لیا, کہا تم نے غلطی ٹریفک کا رول توڑا ہے, اگر وہ آدمی کہے کہ مجھے نہیں معلوم رول, تو کیا پولیس نہیں پکڑے گی اس کو؟ پکڑے گی, وہ کہے گی تمہارا کام تھا سیکھنا, تو پولیس اس کو پکڑ کے لے جائے گی چاہے اس کو نہیں معلوم. تو ایسا آدمی گناہگار ہے جس کو نہیں معلوم, اس کا کام تھا اس کو سیکھنا. اب آپ نے اپنی طرف سے مثال دی, غلط مثال ہے یہ. وہ ٹریفک پولیس کو تو نہیں معلوم, اس کو معلوم کہ نہیں معلوم, اور اس کے ہاتھ میں اختیار بھی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے, اس کو نہیں معلوم, تو کیسے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس کے پاس رسول نہ بھیجے. یعنی اللہ کے نزدیک مجرم وہی ہوتا ہے جس کے پاس حق آیا, جس کے پاس حق نہیں آیا وہ آدمی اللہ کے نزدیک مجرم نہیں ہے, اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. لیکن ہم اس کو نہیں بول سکتے کہ نہیں معلوم تو بھی جاننے میں جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے رسلا مبشرین ومنذرین, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے خوشخبری سنانے والے، خبردار کرنے والے، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر، بہانہ، حجت باقی نہ رہے۔ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے، تو معلوم ہے کہ رسول اگر نہیں آئے تو ایکسکیوز باقی ہے۔ اسی لیے امام احمد نے اور اسی طرح سے دیگر محدثین نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ قیامت کے دن چار لوگ اللہ کے پاس حجت کریں گے۔ اس حدیث کو شاید آپ نے سنا ہو یا نہ بھی سنا ہو، یاد رکھیں اس کو۔ چار لوگ، اب کئی لوگوں کے دل پہ مرہم بھی ہو سکتی ہے حدیث، کنفیوژن ان کا دور بھی ہو سکتا ہے، کئی لوگوں کے دلوں میں سوال آتے ہیں کسی کو بولتے نہیں کیوں ہمارے پہ کافر کا فتویٰ لگائیں گے۔ چار لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ کے پاس حجت کریں گے۔ ایک ہوگا وہ آدمی جو بہرا تھا، سن نہیں سکتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تیری طرف سے نبی رسول آئے لیکن میں بہرا تھا، کچھ سن نہیں پایا۔ دوسرا وہ انسان ہوگا کہ جو پاگل ہے، وہ کہے گا اللہ رسول تو آئے لیکن میں پاگل تھا، میری عقل نہیں چلتی تھی اور لوگ مجھ کو مینگنیاں مارتے تھے، پتھر مارتے تھے، تو مجھ کو تو نہیں معلوم کیا حق ہے۔ تیسرا ایک دم بوڑھا انسان جس کی عقل بھی ختم ہو گئی، بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا، وہ کہے گا اللہ رسول تو آیا لیکن میں نہیں سمجھ پایا، میری یادداشت، میری عقل بالکل خراب ہو گئی تھی۔ چوتھا وہ آدمی ہوگا جو فترہ میں مرا ہو، الذی مات فی الفترہ، وہ آدمی جو ایسے دور میں مرا ہو، ایسے دور میں اس کو زندگی ملی ہو کہ جب کوئی رسول نہیں تھا آس پاس، اس تک کوئی رسول آیا نہیں، وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، میرے پاس کوئی آیا ہی نہیں تو مجھ کو کیسے معلوم ہوگا۔ تین قسم کے لوگ ہیں آپ دیکھیے، نمبر ایک آیا ہی نہیں، دو آیا سنا نہیں، تین آیا سنا سمجھا ہی نہیں۔ ایک کا کان نہیں، سنا نہیں، سماعت نہیں اس کے پاس، دوسرا اس کے پاس عقل نہیں، سمجھا نہیں، اور تیسرا سنا ہی نہیں اس نے، یعنی اس کے پاس کوئی آیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ لے گا، اچھا اب بتاؤں گا، اب حکم دوں گا تو مانو گے؟ ہاں اللہ پکا مانے گی، وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے قیامت کے دن ان کے پاس رسول بھیجے گا اور وہ ان سے کہے گا کہ تم آگ میں کودو، جہنم میں کودو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آگ میں کود جائے گا وہ آگ ان کے لیے بردن و سلامن، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی، اور جو نہیں کودیں گے انہیں گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جو لوگ آگ میں کودے ہیں اخیراً ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو اللہ تعالی حجت قائم کرے گا، اب مانو گے؟ ہاں، سب تو دیکھ لیا آپ کے، اب مانو گے؟ ہاں، اگر اس وقت اللہ کا حکم مان لیں گے جنت میں جائیں گے، نہیں مانیں گے جہنم میں۔ اسی لیے ابن کثیر نے اس حدیث کو اس آیت کے ضمن میں ذکر کیا ہے، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين، حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیجیں۔ تو اللہ کے ہاں وہی انسان مجرم ہے جس تک حق پہنچا ہے، یہ اسلام کا بہت ہی بڑا عقیدہ ہے، بہت اہم عقیدہ ہے۔ اب آپ بچے کو سکھائیں گے ایسی الٹی سیدھی باتیں، اس کے دماغ میں کیا بیٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کی سنتا ہی نہیں، غلطی انجانے میں بھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، تو تو اللہ تعالیٰ اچھا ہے کہ نہیں ہے، سوال پیدا ہوگا نا، وہ آپ کے سامنے بولنے ڈر رہا ہے لیکن دماغ میں الٹی بات بیٹھ گئی، نیگیٹو بیٹھ گئی، اور پھر آپ نے اپنے بچے کو کانوینٹ اسکول میں بھی ڈالا ہے، ہاں اب وہاں بچہ پڑھ رہا ہے، جیزس لوز یو، جیزس بہت پیار کرتا ہے تم سے، تو اب دل اس کا وہاں نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ لہذا آپ دین سکھائیں سیکھنے کے بعد، آپ وہ نہ سکھائیں جو آپ کے دماغ میں ہے، آپ وہ سکھائیں جو واقعی دین ہے۔ بہت سارے لوگ دین سکھانا چاہتے ہیں اولاد کو، لیکن جو سکھاتے ہیں وہ دین نہیں ہوتا ہے، وہ ان کی عقل کی اپج ہوتی ہے، ان کے ذہن میں جو دین جس کو وہ دین سمجھتے ہیں وہ سکھاتے ہیں، آپ اللہ کا دین سکھائیں۔ تو اس چیز کی کیا گارنٹی کہ آپ سکھا رہے ہیں وہ دین ہے اللہ کا؟ آپ کے پاس دلیل ہو، دلیل ہے تو ٹھیک، نہیں تو نہیں، وہ دین نہیں ہے۔ لہذا یہ بنیادی بات یاد رکھیں، مثال سے بات واضح ہوتی ہے ثابت نہیں، اور مثال کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے، اور مثال کا مدار علم پر ہوتا ہے، علم صحیح ہوگا مثال بھی صحیح ہوگی۔ تو یہ آٹھواں نقطہ یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے بچوں کو مثالیں بیان کر سکتے ہیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل القلب مثل الریشة تقلبها الرياح بفلاته، امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے، صحیح جامع صغیر میں موجود ہے، کہ دل کی مثال پرندے کے ایک پر کی طرح ہے، ریشہ، تقلبها الرياح بفلاته، اس پر کو، چھوٹا سا پر پرندے کا ہوتا ہے، زمین پہ پڑا ہوا ہے، ہوا آتی ہے اس کو، اتنا ہلکا ہوتا ہے وہ کہ ہوا آتی ہے اور اس کو الٹتی پلٹتی، تو ہوا جیسی آتی یا دائیں طرف سے آئی تو یہاں چلا جائے گا، الٹے گا، جیسے کاغذ پڑا ہو مثلا، ہوا آتی ہے کاغذ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، پرندے کا پر الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے دل کا حال ہے کہ حالات جیسے آتے ہیں آدمی کا دل متاثر ہو کر اس کی رائے بدلتی ہے، اس کے جذبات متاثر ہوتے ہیں، جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے مزاج بنتا جاتا ہے، دل کی حالت ویسی بدلتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ مثلا آپ خریدنے کے لیے کچھ گئے دکان میں، کپڑا خریدنے، آپ کو کتنا پریشان ہوتے ہیں ساتھ والے، یہ اچھا ہے، ہاں نہیں 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 یہ اچھا ہے، نہیں یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک ہے، ایک چیز پہ انسان کا دل کبھی ٹکتا نہیں ہے، بلکہ جب خرید رہے ہوتے ہیں اور پیسے دینے کا وقت آتا ہے تب بھی دل میں ایک بار سوال پیدا ہوتا ہے، میں ٹھیک لے رہے ہوں کہ نہیں، واقعی لینا چاہیے کہ نہیں، لینے کے بعد گھر پہ آنے کے بعد بھی سوال پیدا ہوتا ہے صحیح کیا کہ نہیں کیا۔ اور اگر آپ کی سہیلی کے پاس آپ سے اچھا اگر ہے تو آپ کی خوشی غم میں بدل جاتی ہے، اگر کوئی کہے کہ یہ کہاں سے لائے آپ، یہ فلاں جگہ سے لائے، اور وہ کہے کتنے ملا ہے، اتنے ملا ہے، کہا بہت مہنگا ملا آپ کو، میں نے فلاں چیز لائی، یہ اس سے سستے میں لیکن کوالٹی اس سے اچھی، تو آپ کی ساری خوشی ختم۔ تو یہ حال انسان کا ہے، دل ایسا ہے، دل کبھی ایک حالت میں برقرار نہیں رہتا ہے، کبھی خوشی کے حالات، کبھی غم، کبھی فکر ہے، کبھی اطمینان ہے، کبھی ایک چیز اچھی لگتی ہے، کبھی ایک چیز بری، آج کسی کو آپ اچھا انسان بول رہے کل برا ہے، آج برا تھا کل اچھا ہو جائے گا، انسان کا دل ایک حال پہ نہیں رہتا ہے، لیکن آپ نے کیا کیا، مثال بیان کی اس کی کیفیت بتانے کے لیے، کہ جیسے ہوائیں پرندے کے پر کو یہاں وہاں الٹتی پلٹتی رہتی ہیں، ویسے ہی حالات انسان کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں اور وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، ایک حالت میں مستقل نہیں رہتا ہے۔ تو اس مثال سے آپ نے دل کی حالت بیان کی۔ اور ایک مثال دیکھیے، آپ نے فرمایا مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به، وہ انسان، اس انسان کی مثال جو کوئی جو علم سیکھتا ہے، ثم لا يحدث به، پھر اس علم کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا ہے، یعنی دوسروں کو سکھاتا نہیں ہے، محتاج کو بتاتا نہیں، کمثل الذی یکنز الکنز، اس کی مثال ایسی ہے کہ جس جیسے ایک انسان ہو جس کے پاس ایک خزانہ ہو، فلا ينفق منه، اور وہ اس خزانے میں سے خرچ نہیں کرتا ہے۔ امام الطبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا، اور سہیل جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ جس آدمی کے پاس علم ہے، اب آپ دیکھیے علم کو آپ نے خزانے کی طرح بتایا، ایک معلوم ہوا کہ علم خزانہ ہے، دو جیسے آپ کے پاس سونا چاندی ہے یا بہت مال ہے تو اس مال میں سے زکات دینا بھی آپ پر فرض ہو جاتا ہے، محتاج کو مال دینا، انما الصدقات للفقراء، صدقات فقراء کے لیے ہے، محتاج لوگوں کے لیے آپ کو اپنا مال دینا پڑے گا، آپ کے پاس بہت مال ہے زکات دینی پڑے گی۔ تو اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ کے پاس ایک خزانہ ہے، اس علم میں سے آپ کو دوسروں کو دینا پڑے گا، محتاجوں کو، ان لوگوں کو جن کے پاس علم نہیں ہے۔ تو اگر آپ نہیں دیتے ہیں زکات مال کی، آپ گنہگار ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنے علم میں سے محتاج کو نہیں دیتے ہیں، آپ گنہگار ہیں۔ اتنی سی چھوٹی سی مثال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے تعلق سے کئی باتیں بیان کی، جس میں علم کی فضیلت اور عظمت بھی ہے کہ وہ خزانہ ہے، دوسرے اس میں علم کی ذمہ داری بھی ہے کہ جیسے خزانے میں زکات ہے ویسے علم کی بھی زکات ہے، اور وہ کیا ہے؟ ثم لا يحدث به، دوسروں کو اس علم کی تعلیم دینا، ضرورت مندوں کو وہ بات سکھانا، یہ کیا ہے؟ یہ زکات ہے اس کی۔ تو یہ مثال ہے، ایسی آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی، حتیٰ کہ علماء نے کتاب الامثال مستقل کتابیں لکھی ہیں جس میں قرآن کی مثالیں اور حدیث کی مثالیں جمع کی ہیں، ابن قیم کی کتاب ہے یا اسی طرح سے دوسرے علماء کی کتابیں ہیں جن میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ تو تعلیم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی بات کی وضاحت کے لیے مثال بیان کریں، مثال سے بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، اپنے اطراف کی دنیا سے عبرت لینا سکھانا، یہ بھی اس کا بھی مدار ہے کہ آپ کا لیول کیا ہے، لیکن اگر ایک انسان اپنے آپ کو اس کی تربیت دے تو وہ اپنے نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ اس کی اپنی روحانی زندگی کے لیے یہ بہت بڑی غذا ہے۔ ابو درد رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے سوار ہے گاڑی، اور اس کو کھینچنے والے اونٹ یا جو بھی جانور ہیں اس کو گھسیٹ رہے ہیں، ایک جانور رک گیا اور دوسرا چلتا رہا، اور ایک رک گیا تو اس کے رکنے پر مالک نے اس کو چابک مارا۔ ابو درد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں بھی عبرت ہے، اس میں بھی عبرت ہے، یعنی جو رکا اس کی پٹائی ہوئی ہے، سزا اس کو ملتی ہے جو اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتا ہے، جو مقصد کو پورا کر رہا ہے، چلتا رہا، کام کر رہا ہے، اس کو سزا نہیں ملے گی، مقصد جو پورا نہ کرے، کام نہ کرے، اس کو سزا ملتی ہے۔ ایک انسان کے پاس صرف بصارت نہیں، اگر بصیرت بھی ہو تو ایسا انسان اپنے اطراف ہونے والے واقعات میں سے عبرت لینا سیکھے گا، اور ہر واقعہ اس کو اللہ سے جوڑنے والا، آخرت سے جوڑنے والا، اور اس کی روحانی ترقی کا میں مددگار ثابت ہونے والا بن سکتا ہے۔ آپ ہر چیز سے سبق لے سکتے ہیں، اور قرآن میں آپ کو ملے گا، اللہ تعالیٰ نے بتایا آخرت میں واپس زندگی کا، جو لوگ انکار کرتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، وہ بارش جب زمین پر پڑتی ہے تو زمین میں سے اناج اگتا ہے، فصل اگتی ہے، مردہ پڑی ہوئی زمین تھی، بارش ہوئی، وہ زمین کیا ہو گئی، ہریالی اس میں دکھائی دیتی ہے، فصل ہے تو اس میں فصل دکھائی دیتی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ زمین میں مردہ بیج پڑا ہوا تھا، جیسے بارش ہوئی اس بیج میں سے پودا باہر آیا۔ تو اللہ کی طرف سے جیسے بارش آئے گی زمین میں چھپی ہوئی چیز باہر نکل آئے گی، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، تم بھی قبروں میں پڑے رہو گے، اللہ تعالیٰ تم کو قبروں سے باہر نکال سکتا ہے، جو بیج زمین میں پڑا ہوا ہے اس کو نکال سکتا ہے زمین سے باہر، وہ تم کو کیوں نہیں نکال سکتا ہے؟ کتنی ساری مثالیں ہیں زندگی میں، آدمی اپنے اطراف کتنے سارے واقعات دیکھتا ہے، اس سے عبرت لے سکتا ہے۔ تو عبرت دینا سکھانا بچوں کو، اپنے اطراف کی زندگی میں عبرت دینا سکھانا۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ذو الحلیفہ ایک مقام ہے وہاں، فاذا ہوا بشاۃ میتہ، ہم نے دیکھا ایک مردہ بکری پڑی ہوئی تھی، شائلۃ برجلہا، بالکل یعنی پھول گئی تھی، اور پاؤں بالکل اس کے، جب جانور مر کے پھول جاتا ہے تو بالکل پاؤں دا الٹا ہو جاتا ہے، پاؤں اوپر ہو جاتے ہیں اور پاؤں پھیلے ہوئے ایک دم۔ وقال اترون هذه هینۃ علی صاحبها، آپ نے صحابہ سے پوچھا تمہارا کیا کہنا ہے، کیا یہ اپنے مالک کے نزدیک بے قیمت ہے، کم تر گھٹیا ہے؟ صحابہ نے کہا نعم، ہاں اللہ کے رسول، اس کے مالک کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، تبھی تو پھینک دیا اس کو۔ آپ نے فرمایا فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لدنیا احون علی اللہ من ہذہ علی صاحبہا، آپ نے کہا یہ جو بکری ہے مردہ پڑی ہے یہاں پھینکی ہوئی ہے، اس کے مالک کے نزدیک یہ جتنی بے قیمت ہے، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بے قیمت ہے، اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے اللہ کے نزدیک۔ وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضًا، اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا قَطْرَةً أَبَدًا، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو، انکار کرنے والے کو دنیا میں سے ایک قطرہ پینے نہیں دیتا۔ اگر دنیا قیمتی ہوتی اللہ تعالیٰ کافر کو نہیں دیتا، دنیا اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اچھے بھی اس کو لے رہے ہیں، برے بھی اس کو لے رہے ہیں، یہ انعام نہیں ہے، یہ امتحان کے لیے ہے، اگر یہ انعام ہوتا اللہ تعالیٰ کسی کافر کو نہیں دیتا، یہ انعام نہیں ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی چیز نہیں جیسے جنت ہو۔ تو آپ نے کیا کیا، یہ ترمذی اور ابن ماجہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور صحیح الترغیب اور صحیح جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے آپ دیکھیں، آپ نے کیا کیا، ایک بکری پڑی ہوئی، آپ نے کہا، پہلے آپ نے ذہن لوگوں کا پھیرا اس طرح، یہ جو بکری ہے قیمتی ہے، اس کے مالک کے نزدیک قیمت ہوگی کیسے، کیا قیمت ہوگی اللہ کے رسول، پھینک دیا لاگے، قیمتی ہوتی تو نہیں پھینکتا، کچرے میں پھینک دیا اس کو، کوڑے میں پھینک دیا اس کو۔ کہ دیکھو اللہ کی قسم، اس کے مالک کے نزدیک یہ بے قیمت ہے نا، ہاں اللہ کے نزدیک دنیا اس سے زیادہ بے قیمت ہے، اور اگر اللہ کے نزدیک قیمتی ہوتی تو کافر کو کیوں دیتا اللہ۔ تو کیا کیا، ایک سامنے ایک چیز دکھائی دے رہی ہے، اس سے آپ نے صحابہ کو ایک اعلی چیز سکھائی، جس کو ہم کہیں گے محسوسات سے معقولات کی طرف، ایسی چیز جو آدمی کی نگاہ میں سامنے ہے، اس سے وہ ایک بڑا اونچا کانسیپٹ اس کو سکھائے، اس سے ایک اعلی چیز اس کو سکھائے۔ تو زندگی میں ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو آس پاس دکھائی دیتی ہے، انسان اس سے اپنی اولاد کو اللہ سے، آخرت سے، دین سے جوڑ سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ راستہ تلاش کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی راستے میں مل گیا، کہاں جا رہے ہیں آپ، کہا فلاں جگہ پہنچنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے چلو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو ایسے خود سے نہیں ملے گا اتنی رات میں، فلاں صاحب کے پاس جانا ہے نا، ہاں میرے پیچھے پیچھے گاڑی آپ چلائیے اور میں آپ کو وہاں تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اب آپ پیچھے 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 گئے، رات میں گاؤں میں گئے، برابر اس نے لے جا کر جس کے پاس آپ کو جانا تھا اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ آپ گاڑی سے اترے، کا بہت بہت شکریہ، ایسے زمانے میں آپ جیسے لوگ بہت کم ہیں جو اتنا آپ تکلیف لے کے، آپ کو جانا تھا وہاں، ہمارے لیے آپ اتنی تکلیف اٹھا کے یہاں آئے اور ہم کو برابر جہاں جانا تھا وہاں پہنچا دیا۔ آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے ہاتھ ملایا شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام وہ چلا گیا آدمی ہے. آپ اپنے بچے سے بتائیں دیکھو بیٹا یہ صاحب اچھے ہیں نا, ہاں بہت اچھے ہیں انکل بہت اچھے ہیں. کیوں اچھے ہیں؟ انہوں نے جہاں تک ہم کو جانا تھا برابر لا کے چھوڑ دیا. کہا سوچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احسان ماننا چاہیے ہم کو. اس کی اس ایک آدمی نے ہمارے رشتے دار کے گھر تک ہم کو پہنچا دیا, فلاں کے گھر تک پہنچا دیا, جہاں شادی تھی وہاں جانا تھا وہاں پہنچا دیا. سوچو اس کا ہم شکر مان رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی امت کی رہنمائی کی اور ہم کو جنت کا راستہ دکھایا. اس نے رشتے داروں تک پہنچا دیا, گاؤں میں پہنچا دیا, فلاں گھر تک پہنچا دیا, دوا خانہ یا فلاں جگہ پہنچا دیا, جہاں جانا تھا راستہ بتایا, ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو کتنا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ نے ہم کو جنت کا راستہ. آپ کی زندگی میں کتنے واقعات ہوتے ہیں آپ اسے سبق لیتے؟ اگر آپ اسے سبق لیتے ہیں تبھی اپنی اولاد کو سبق لینا سکھا سکتے ہیں. ہم اپنے واٹس ایپ میں, فیس بک میں, ٹویٹر میں اور نہ جانے کتنے بھی آج کل کیا کیا نکلا ہوا ہے, بہت سارے بعض نوجوانوں نے کہا کہ مسلمان خواتین سے کہیں اللہ سے ڈریں, یہ ٹک ٹاک سے دور رہیں. بے حیائی, اور اکثر جو ہے مسلمان خواتین اس کے اوپر ویڈیو بنا کے ڈال رہی ہیں, اللہ حفاظت فرمائے. بعض نوجوانوں نے خاص بچوں کے رہتے سارے لوگ اس کے اوپر, تو ان کو معلوم پڑتا ہے, کہا دیکھیے یہ سب چیزیں ہیں اور یہ اچھی نہیں, بتائیے عورتوں سے کہ اس سے دور رہیں, اپنی عزت کو بچائیں. ہم اپنے اوقات روحانی ترقی میں سبق کریں, اپنے اطراف ہونے والے واقعات سے ہم سبق لیں. کتنے مشاہدات میں ان سے سبق لینا, یہ ایک بہت بڑی آدمی کی یعنی اس کی روحانی ترقی سے ہوتی ہے. اور آپ بچوں کو اس کی تربیت دیں تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان میں یہ صلاحیت رہے کہ اپنے اطراف ہونے والے واقعات سے وہ سبق لینا سیکھے, سبق لینا سیکھے. تو جیسے آپ مثال کے طور پر آپ بچہ ہے اور اس کو بچے ستاتے ہیں, یا کلاس میں اس کی کمپٹیشن ہے یا اس کے لیے مخالفت ہے, آپ بتائیں دیکھو بیٹا جب تک یہ زندگی میں جو چیز ہوتی ہے نا, یہ تکلیفیں آتی ہیں, مخالفت ہوتی ہے, یہ انسان کی ترقی کے لیے ہوتی ہے. اگر تمہارا کوئی کمپٹیٹر نہیں ہوگا, اگر تمہارا کوئی مخالف نہیں ہوگا تو تم بہتر نہیں بن پاؤ گے. کوئی فلاں صاحب ہیں, فلاں بچہ ہے, فلاں ٹیچر ہے, یا فلاں ہے پڑوسی ہے, یا کوئی ہے کھیلنے والا ساتھ میں, ہر چیز میں تمہاری کچھ نہ کچھ غلطی کمیاں نکالتا ہے, تم کتنا بھی کرو بتاتا اس میں یہ کمی ہے. بچہ ناراض ہو گیا, غمگین ہو گیا, مایوس ہو گیا. آپ نے اس کی ہمت بندھائی, کہا دیکھو بچہ بیٹا یہ جو مخالفتیں ہوتی ہیں اس سے انسان ترقی کرتا ہے. پتنگ تم اڑاتے ہو, لوگ اڑاتے ہیں, ہوا نہیں ہوگی تو پتنگ اڑے گی؟ نہیں. مخالف جب تک کہ ہوا نہ ہو پتنگ اوپر نہیں جا سکتی ہے, اس کے موافق ہوا ہو تو پتنگ نہیں اڑ سکتی ہے. جب تک کہ ہوا کا اس کو ریزسٹنس نہیں ملے گا, اپوزیشن نہیں رہے گا, پتنگ اڑ نہیں سکتی ہے. تو زندگی میں ترقی کے لیے مخالفت بھی زینا ہوتی ہے. تو تم کو اس کو قبول کرنا چاہیے. اگر تمہارے کام میں کوئی غلطی نکال رہا ہے وہ تمہارا دوست ہے, چاہے وہ تمہارا دشمن ہو. وہ کیسے؟ وہ تم کو بتا رہا ہے تمہاری کمیاں کہاں ہیں تاکہ تم ان کمیوں کو دور کرو. وہ کیسے؟ دیکھو بیٹا جیسے تم آئینہ دیکھتے ہو, اگر آئینہ تمہارے لیے خوشی کی بات کرے بہت اچھے دکھ رہے ہیں, اور تمہارے چہرے پہ جو دھبا لگا ہوا ہے گال پر کھانا کھانے کے بعد وہ نہیں دکھا رہا تم کو, آپ آئینے میں کیوں دیکھتے ہیں؟ حدیث میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن مومن کا آئینہ ہے. تو آئینے میں دیکھتے ہو, آئینہ تم کو سچ بتاتا ہے, چھپاتا نہیں ہے. تمہارے چہرے پر ناک پر دھبا آئے گا تو چھپاتا نہیں ہے, بتاتا ہے. تو یہ تمہارے اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے. کیوں اچھا ہے؟ میں صفائی کر لوں گا اپنے چہرے کی. بس اسی طرح سے تمہارے عیوب بتانے والے تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے. تم ان کو دشمن مت سمجھو, چاہے وہ دشمن ہو تمہارے لیے وہ ترقی کی سیڑھی ہے. آپ اپنے اطراف کی چیزوں سے سبق لینا بچوں کو سکھائیں, ان کو اعلیٰ سوچ والے بنائیں, اعلیٰ سوچ والے بنائیں. کہ کوئی اگر آپ کے بچے کے بتائے تم نے یہ کیا لیکن اس میں کمی ہے, وہ جلتا ہے تم سے, آپ نے اس کا دماغ ہی خراب کر دیا کہ جو بھی ہمارا عیب بتایا وہ جلتا ہے ہم سے، جیلسی کی وجہ سے کرتا ہے اسے. کل کو آپ بھی بتاؤ گے آپ بھی جلتے ہو. تو آپ اپنے بچوں کی سوچ اعلیٰ بنائیں، اور اپنے اطراف کی ہونے والے واقعات سے، اطراف کی چیزیں جو ان کے ہیں ان سے سبق لینا ان کو سکھائیں. نمبر 10، بات کی وضاحت کے لیے خاکہ بنانا. مثلا جابر بن عبداللہ، اب اس میں دلیل ہے کہ آج جیسے آج ہم خود کر رہے ہیں، پروجیکٹر پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے دلیل ہے کہ نہیں کچھ؟ یا کوئی معلم وائٹ بورڈ پہ سکھاتا ہے، پہلے بلیک بورڈ پہ سکھاتے تھے. تو یہ جو تعلیم کے لیے جو لکھ کر یا خاکہ بنا کر، جیسے کوئی آدمی کہے کہ دین کے 3 مراتب ہیں، کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان. پھر اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ایمان کے 6 ارکان ہیں اور احسان کے 2 مرتبے ہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو اور زیادہ آپ نے اس کو تقسیم کر دیا، اور اس کو آپ نے تقسیم کیا. پھر اس کے بعد نیچے بتایا کہ اسلام 5 ارکان اس کے کیا ہیں، 6 ارکان کیا ہیں، اور اس کے 2 مرتبے کیا ہیں. رکنے کی ہے لیکن مرتبے 2 ہیں. تو آپ یہ کیا کیے؟ اسی سمجھ میں آتا ہے، دیکھ کر ہی انسان کو برابر سمجھ میں آتا ہے کہ دین، اسلام، ایمان، احسان، اور پھر نیچے اور 6 5 5 6 اور 2. تو یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم کے لیے، آسانی کے لیے ہے خاکہ بنانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ثبوت ہم کو ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آسانی سے بات سمجھ میں آتی ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فخط خطا ہکذا امامہ، آپ نے اپنے سامنے سیدھا ایک خط کھینچا، آپ نے خط اپنے سامنے کھینچا. اور فخط خطا ہکذا امامہ فقال ھذا سبیل اللہ عز وجل، آپ نے کہا یہ اللہ کی سبیل، اللہ کا راستہ ہے سیدھا. پھر کہتے ہیں وقط قطن، اور آپ نے قط قطن عن یمین ہی، دائیں ایک خط کھینچا. وقط قطن عن شمال ہی، اور بائیں ایک خط کھینچا آپ نے. اور آپ نے کیا، ایک روایت میں کہ آپ نے 2 خط کھینچے، یہ 2. اور کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں آپ نے فرمایا قال هذا سبل الشیطان، یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں. ثم وضع يده في الخط الاوسط، اور آپ نے درمیانی جو خط تھا اس پر انگلی رکھی. ثم تلا هذه الآية، اور آپ نے آیت پڑھی وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، یہ میری سیدھی راہ ہے، تم اسی کی پیروی کرتے رہو. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، اور تم ان راستوں میں نہ نکل جانا، وہ تمہیں اللہ تعالی کی سبیل سے، اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون، یہ اللہ تعالی کی تمہارے لیے وصیت ہے تاکہ تم بچو. ابن ابی عاصم نے السنہ میں اس کو روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو ظلال الجنہ فی تخریج احادیث السنہ میں اس کو صحیح کہا ہے. کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور آپ نے اس کے دائیں بائیں لکیریں کھینچی. یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور یہ شیطان کے راستے ہیں. تم یہاں نکل جاؤ گے، سیدھے راستے سے دور ہو جاؤ گے. تو آپ نے کیا کیا؟ لکیریں کھینچی. اسی طرح سے ایک اور مثال ہے جس میں آپ نے ایک اس طرح سے باکس بنایا، سیدھی لکیر کھینچی. کا انسان کی زندگی ہے، یہ حادثات ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ اس کی تمنا ہے، اور یہ موت ہے. تمنا اس کی کیا ہوتی ہے؟ زندگی سے آگے جاتی ہے. مجھ کو یوں کرنا ہے، تو کرنا ہے، تو کرنا ہے، اس سے پہلے کیا جاتی ہے؟ موت. تو آپ نے اس طرح سے یعنی خاکہ بنا کے لوگوں کو سکھایا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے بچوں کو سکھانے کا خاص طور سے، کیونکہ بچے ان کی سمجھ میں آسانی سے بات آتی ہے جب اس طرح سے ہم بناتے ہیں، بتاتے ہیں، چیزوں کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، فلو چارٹ وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں، بچوں کو سمجھانے میں اس سے آسانی ہوتی ہے. تو خاکہ بنانا بھی ایک تعلیم میں مددگار چیز ہے. ویژول جو بھی طریقہ ہوتا ہے اس سے بھی بچوں کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ تصویریں بنانا شروع کر دیں، کارٹون بنا رہے، دیکھو یہ گڈو ہے، یہ گڑیا ہے، یہ ادھر سے ادھر گیا، تو آپ وہ تصویریں بنانا حرام ہے، تصویر بنانا جائز نہیں. تو یہ سب چیزیں بھی ذہن میں رہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کرنے گئے کچھ اور ہو رہا کچھ، تو نیت اچھی کام غلط، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کی نیت بھی شریعت کے مطابق اور کام بھی. تو تعلیم کے لیے وائٹ بورڈ کا استعمال کرنا یا پروجیکٹر کا استعمال کرنا یا اسی طرح سے جیسے آج کل ٹیبلٹس وغیرہ ہیں جس پہ آپ لکھ کر بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، بہت سارے اس کے ذرائع ہیں جس سے بچوں کو آسانی سے بات سمجھ میں آتی ہے. آئی پیڈ ہے یا اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ٹیبلٹس ہیں جس پہ آپ پین کے ذریعے سے، جیسے آج ہم سیکھ رہے ہیں تو یہ پین کے ذریعے سے آپ یعنی بچوں کو سکھا سکتے ہیں، لکھ کر اس پہ بتا سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ ڈائیگرامس وغیرہ بنا سکتے ہیں، تو یہ آسانی سے بچوں کو سمجھ میں آتا ہے. نمبر 11، عقلی دلیل سے بات سمجھانا. ایک تو ہوتا ہے کہ نقل، جو قرآن اور سنت کے نقول ہیں یا منقولات ہیں، کہ جو نقل ہوتا آیا، اللہ نے بتایا، رسول نے بتایا، ہوتے ہوتے صحابہ کے ذریعے سے تابعین تبع تابعین اور ہم تک پہنچا، یہ علم نقل کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. نقل کا مطلب ہوتا ہے کاپی کرنا، تو ایک نے دوسرے سے نقل کیا اور ہم تک پہنچایا. دوسرے ہے عقل، کسی بات کو سمجھانے کے لیے عقلی دلیل بھی دی جا سکتی ہے، لیکن وہ چیز واقعی صحیح ہونا چاہیے، اور ایسی عقلی دلیل کچھ کام کی نہیں جس کے لیے نقل نہ ہو. کوئی ایویڈنس قرآن و سنت میں نہیں اور محض عقلی دلیل سے آپ ثابت کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. تو بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ اس طرح کی بھی دلیل دے سکتے ہیں، اس طرح سے بھی سمجھا سکتے ہیں. مثلا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان رجلا قال یا نبی اللہ، ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیف یحشر الکافر علی وجہہ، کافر قیامت کے دن اپنے منہ کے بل کیسے چلے گا؟ قال الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا قادرا علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامۃ. آپ نے کہا، کیا وہ ذات، وہ اللہ جس نے اسے دنیا میں پاؤں پر چلنے کی استطاعت اور قدرت دی اور پاؤں پر چلایا، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ قیامت کے دن منہ پر چلائے؟ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بلا وعزت ربنا، یقیناً بے شک ہمارے رب کی عزت کی قسم اللہ اس پر قادر ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر ایک موٹی سی چیز ہے، لیکن اس میں غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. ایک انسان پاؤں پہ چلتا ہے، کیسے ہم چلتے اسے ہم کو لگتا ہے کہ چلنا تو پاؤں پر ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے جانور چوپائے، چمپینزی یا اس طرح کے جانور ہیں، گھوڑا، گدھا اور بکری اور دوسرے جانور ہیں، یہ چوپائے ہیں، لیکن انسان ویسا نہیں چلتا ہے، انسان ہاتھ اوپر اور پاؤں سے چلتا ہے. لیکن آپ بچے کو دیکھیں، جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا بیٹھنے لگتا ہے، کیا وہ چل پاتا ہے؟ نہیں. اگر اتنا آسان ہوتا تو بچہ پیدا ہوتے ہی چلنے لگ جاتا، لیکن ویسا نہیں کرتا ہے، پہلے وہ رینگتا ہے، اس کے بعد کہیں جو ہے گھٹنوں کے بل اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد دیوار پکڑ کے چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد ایک دور آتا ہے کہ بس کھڑا ہوتا ہے، گرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ چلنا سیکھتا ہے، انگلی پکڑ کے چلتا ہے، اس کے بعد خود سے چلتا ہے، پھر دوڑتا بھی ہے. چلنا اگر اتنا آسان ہوتا تو فوری طور پر بچہ چلتا ہے، یعنی وہ اتنا آسان نہیں ہے. دھیرے 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 انسان کا برین ڈیولپ ہوتا ہے اور اس کے لیے موٹر فنکشنز اس کے آسان ہوتے ہیں، تب جا کے وہ کر پاتا ہے. تو یہ کس نے قادر کیا انسان کو اس پر؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی کہ وہ ایسا کر سکے، ورنہ یہ پریکٹیکلی آسان نہیں ہے. اگر بچہ پیدائش ہی چل پاتا تو آپ بھی کبھی نہیں سوچتے کہ یہ مشکل ہے. یہ مشکل ہے، لیکن دھیرے دھیرے اس کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تو جو اللہ پاؤں پہ چلا سکتا ہے وہ منہ پہ کیوں نہیں چلا سکتا ہے؟ آپ نے کیا کیا یہاں پر کہ جو اس پر قادر ہے وہ اس پر بھی قادر ہے. یہ کس نے کروایا؟ اللہ نے. تو وہ بھی اللہ کر سکتا ہے، جب یہ کرا سکتا ہے تو وہ بھی کرا سکتا ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ ایک چیز کی پاسبلٹی سے دوسری چیز بتلائی. آپ اس طرح سے بھی بچے کو سمجھا سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کہیں دنیا میں کوئی چیز اپنے آپ بنتی ہے؟ نہیں. جیسے کوئی کہے کہ یہ سب اپنے آپ بن گیا، آپ کہیں یہ موبائل کون بنایا؟ فلاں کمپنی بنائی. یہ گھر کس نے بنایا؟ فلاں انجینئر نے بنایا. یہ فلاں چیز کس نے بنائی؟ تو جتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے. تو آپ اس سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو سب چیزیں کسی کے بنانے سے بنتی ہیں، تو پھر دنیا کیسے کہ اپنے آپ بن سکتی ہے؟ دنیا کا کوئی بنانے والا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو آپ بہت ساری چیزیں عقلی دلائل سے بھی بچے کو یعنی سمجھا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ صرف عقلی دلیل کافی نہیں ہوتی ہے، قرآن و سنت کی دلیل بھی اس کے ساتھ ضروری ہے. لیکن عقلی دلیل سے بعض اوقات ایک چیز جو شبہ ذہن میں پیدا ہو رہا ہے وہ دور ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھ کو اولاد دے، لیکن عمر ہو گئی ہے، بوڑھے ہیں اور بیوی باندھ ہے. تو دعا تو کی لیکن ایک تجسس بھی تھا کہ ہوگا کیسے، یعنی کہ انکار ہو یا شک ہو، لیکن ایک تجسس تھا، کیوریوسٹی تھی کہ اللہ کیسا بچہ ہوگا کیسے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ کذالک، قال کذالک، ایسے. اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اس سے پہلے اور تم کچھ بھی نہیں تھے، خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اے زکریا ہم نے تم کو اس سے پہلے پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں تھے. جب تم کچھ نہیں تھے ہم تم کو پیدا کر سکتے ہیں تو تم کو اولاد دے سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، ہم نے تم کو پیدا کیا، کیا ہم کو پیدا کرنے نہیں آتا، اولاد دینے نہیں آتا ہے؟ ہم نے تمہارے ماں باپ کو اولاد دی، تم کو پیدا کیا، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تو ایک اولاد تم کو دے دے تو کیا مسئلہ ہے، ہم کچھ بھی پیدا کر سکتے ہیں. تو اللہ نے کیا کیا؟ جب تم کو پیدا کر سکتے ہیں تو تم کو اولاد بھی دے سکتے ہیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ تو اللہ کے لیے سب آسان ہے. تو اس طرح سے یعنی کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کی قدرت کو بنیاد بنایا جاتا ہے. اور ایک چیز جو ہمارے سامنے ہو رہی، جب یہ اللہ کر سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں کر سکتا ہے، اس طرح سے اللہ کی قدرت بتائی جاتی ہے. تو عقلی دلیل کے ذریعے سے بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور ایسی کئی دوسری بھی دلیلیں ہیں، لیکن یہ ایک دلیل پر میں اکتفا کر رہا ہوں کہ ہم اپنی یعنی بچوں کو عقلی دلائل سے بھی باتیں سمجھا سکتے ہیں. جو زندگی میں واقع ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر ایک بڑی چیز ان کو آگے کی سکھا سکتے ہیں. تو یہ کچھ دلیلیں تھیں اس سلسلے میں کہ بچوں کو کیسے تعلیم دیں. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آخری باتیں اس سلسلے کی کوشش کریں گے کہ اگلے درس میں بات مکمل ہو جائے، تاکہ ہمارا اگلا سلسلہ شروع ہو، دینی تعلیم جو کتاب ہے اس کا پہلا حصہ ہم پڑھنا شروع کریں گے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.